حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب محدث علوی رحمت اللہ علیہ نے عالم مثال کے ثبوت میں جن احادیث کا ذکر کیا تھا ان میں سے اگلی حدیث وہ ہے جس کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے کہ وہ حضور الجنت والنار بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین جدار المسجد بحیث یمکن تناول العنقود ویاتی حر النار. اور اس عالم مثال کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کا پیش کیا جانا اور آپ کو یہ جنت اور جہنم دونوں مسجد نبوی کی دیوار میں نظر آئیں اور وہاں سے اس طرح سے نظر آئیں کہ جنت سے انگور کا ایک خوشہ لینا ممکن ہو گیا تھا اور آگ کی جہنم کی گرمی اس کی تپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. تو یہ عالم مثال کے متعلق ایک حدیث ہے, یہ اس کا ایک ثبوت ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے, یہ حدیث اصل میں صحیح مسلم کی دوسری جلد میں آئی ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ باب باندھا ہے کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنی نماز کیسے پڑھنی چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی تھی اس کی روایات بیان کی ہیں. لیکن یہ روایات آپس میں اتنی مختلف ہیں, کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رکوعات کا ذکر ہے, کہیں سجدوں کا ذکر ہے, کہیں طویل قیام کا ذکر ہے, کہ آپس کے اتنے اختلافات ہیں کہ ان پر سر دست ہمارا موضوع بھی نہیں اور بحث کرنا اس وقت ممکن اور مناسب بھی نہیں ہے. اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل خطبہ دیا اور اس کے مختلف ٹکڑے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہیں. مثلا یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں, اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, ان الشمس والقمر من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ عَهْدٍ وَلَا لِحَيَاتِ, اور یہ دونوں سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے تو یہ کسی شخص کی وفات اور موت کے وقت نہیں لگا کرتا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, اور جب تم سورج گرہن کو دیکھو یا چاند گرہن کو دیکھو, فَكَبِّرُوا, تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھا کرو. کیوں کہنے کی ضرورت یہ پیش آئی؟ وجہ یہ تھی کہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے عربوں میں یہ بات چلی آتی تھی کہ وہ کہتے تھے سورج گرہن یا چاند گرہن اس وقت لگتا ہے جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے دنیا میں, تو سورج اور چاند تک اس کے وفات پر غم کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ان تک اس کی وفات کا اثر ہوتا ہے. اور اتفاق ایسا کہ سورج گرہن لگا اور اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, حضرت ابراہیم کا. تو وہ جو پرانا خیال تھا وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ آج چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے, اس وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد تجلت الشمس, جب سورج بالکل صاف ہو گیا, گرہن کا اثر ختم ہو گیا, تو فخطب الناس, لوگوں کو خطبہ دیا, فحمد اللہ واثنا علیہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, اللہ کی ثنا بیان کی, اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور دیکھو کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے یہ نہیں لگا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانے خیال کا رد فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ہونے کا یقین آئے, تو جب تم دیکھو ان چیزوں کو کہ سورج کو گہن لگ گیا یا چاند کو گہن لگ گیا, دونوں میں سے کوئی بھی گہن ہو, تو کیا کرو, فکبرو, تکبیر کہا کرو, وادعوا اللہ, اللہ سے دعا مانگا کرو, وصلو, اور نماز پڑھا کرو, وتصدقو, اور صدقہ دیا کرو. یا امت محمد, یا امت محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولین مخاطب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارشاد ہوا, ان من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ, اللہ تعالی کو بڑا غصہ آتا ہے خدا کی غیرت کے لیے چیلنج ہے، خدا کو بڑی غیرت آتی ہے جب اس کے بندوں میں سے یا اس کی بندیوں میں سے کوئی آدمی، مرد یا عورت، زنا کا مرتکب ہو، بدکاری کرے، اللہ کو بڑا غصہ، بڑی غیرت آتی ہے کہ منع کیا تھا نالائکو، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم اگر تمہیں علم ہو جائے ان چیزوں کا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، لبکیتم کثیرم وضحکتم قلیلا، تو تم لوگ زیادہ رویا کرو زندگی میں اور ہنسی تمہاری یہ کم ہو جائے، اللہ هل بلغتو، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا. دوسری روایت میں آتا ہے، پہلی روایت یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اور دوسری روایت وہ بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لا یخسفانی لموت احد ولا لحیات، لوگو یہ جو سورج گہن اور چاند گہن لگتے ہیں، کسی شخص کی زندگی اور موت کا ان کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، اور جب تم سورج گہن یا چاند گہن کو دیکھو، فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو، نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو. فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ، نماز پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، حتیٰ کہ یہ چاند گہن اور سورج گہن ختم ہو جائے. اور پھر یہ بھی فرمایا، رائے تو فی مقامی حاضر، میں نے آج اپنی اس نماز میں دیکھا ہے، کل شئین وعدتم، ہر وہ چیز جس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یعنی جنت اور جہنم. حتی لقد رائیتنی ارید ان آخذ کتفا من الجنت حین رائیتمونی جعلت اقدم، یہاں تک کہ میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں کھجور کا ایک خوشہ تھا، ایک گچھا تھا، تو تم نے دیکھا تھا نماز میں میں آگے ہوا، میں نے آگے بڑھ کے اس کھجور کے خوشے کو لینا چاہا. وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور میں نے اس مسجد نبوی کی سامنی دیوار میں جہنم کو بھی دیکھا، اس کی آگ لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی تھی، ہینا رائے تو مونی تاخر، تو تم نے دیکھا تھا میں نماز میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اب اس کی تپش کی وجہ تھی. یہ دوسری روایت میں آیا تپش کی وجہ ہونا. ورائے تو فی ابن لوہی، اور میں نے ابن لوہی کو دیکھا، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں میں یہ بدعت رائج کی تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتا تھا. یہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا، اس بدعت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہندوستان میں بتوں کے نام پر ہندو اب بھی اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں کئی جگہ پر مشائخ کی جو درگاہیں ہیں ان کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ان بزرگوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسا منادین، ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا، آؤ جلدی سے الصلاۃ جامعہ، کھٹے ہو جاؤ مسجد میں. اور یہ وہ وقت تھا جب سورج کو گہن لگا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات بھی آئی ہیں اس سلسلے میں، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند کا گہن ہے، یہ دیکھو جو لوگوں لگتا ہے تو یہ کسی کی زندگی اور موت کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ولکنہما من آیات اللہ، یہ دونوں اللہ کی نشانی ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس کے ذریعے. فاذا رایتم کسوفا، جب تم سورج کا گہن دیکھو، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنا، حتی ینجلیا، یہاں تک کہ سورج کا اور چاند کا گہن ختم ہو جائے، اللہ کو یاد کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. ایک اور روایت آئی ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، اسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، چار رکعتیں پڑھائیں، چار سجدے کیے، بڑی طویل نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا، ورضا علی کل شیئن، مجھ پر ہر چیز پیش کی گئی، ہر وہ چیز دکھائی گئی جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جنت اور جہنم میں جاتے ہیں. فعورزت علی الجنت، مجھ پر جنت پیش کی گئی، مجھے جنت دکھائی گئی. یہ مسجد نبوی کی جو قبلہ رخ کی دیوار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ چیزیں دیکھی تھی، جیسے کہ پہلی روایت گزر چکی. ارشاد فرمایا، جنت میں نے دیکھی، حتی لو تناولت منہا فتفن، یہاں تک کہ اگر میں اس سے ایک خوشہ انگوروں کا یا کھجور کا لے لیتا، اخذتو، میں لے سکتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقصرت یدی عنہ، پھر میں نے ہاتھ جو تھا وہ پیچھے کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، میں نے جہنم کو دیکھا اسی دیوار میں، تو میں نے جہنم کی آگ میں ایک عورت بنی اسرائیل کی اسے دیکھا، تو عذب فی حرت اللہ، ایک بلی کے معاملے میں اسے عذاب دیا جا رہا تھا، ربطت تھا اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا تھا، فلم تطعمھا اسے کھانے کو نہیں دیتی تھی، ولم تدعھا تاکل من خشاش الارض اور چھوڑ بھی نہیں دیتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے گوشت والے جانور کچھ ایسی چیزیں کھا لے، اور میں نے اس دیوار میں دیکھا، رائی تو ابا سمامہ تھا، جہنم میں ابو سمامہ عمر ابن مالک کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ جر قصبہ فی النار، جہنم میں اپنی آنتیں پیٹ کی گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ اور یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان الشمس والقمر لا يخسفان الا لموت عظیم، ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے لگا کرتا ہے، وانهما آیاتان من آیات اللہ یریکموها، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں، سورج گرہن اور چاند گرہن، اور یہ جب لگے تو اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے اپنا ہونا، اپنی ذات پاک کا ثبوت، فاذا خسفا اور جب یہ گرہن لگ جائے، فصلوا تو نماز پڑھا کرو، حتی تنجلیا یہاں تک کہ سورج اور چاند کا گرہن ختم ہو جائے، دوسری حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جہنم کی آگ میں ایک عورت کو جلتے دیکھا، ہمیریہ قبیلے کی تھی، سودا سیاہ رنگ کی طویلہ، بڑی لمبی عورت تھی، بہت اونچا قد تھا اس کا، یہ بلی والی جو عورت تھی نا وہاں تو آیا بنی اسرائیل میں سے تھی، یہاں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں سے تھی، دوسری جگہ کیا آیا ہے، آگے چل کے ایک اور روایت آتی ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انکسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، فقال الناس لوگوں نے کہا انما کسفت لموت ابراہیم، یہ جو آج سورج گرہن لگا ہے یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر نماز کیسے پڑھائی اس کی ساری تفصیلات کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ما من شیء توعدونه الا قد رأیته فی صلاتی هذا، لوگوں یہ جو میں نے ابھی تمہیں نماز پڑھائی ہے نا، میں نے اپنی اس نماز میں ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے جن سے تمہیں ڈرایا گیا، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی میں نے وعدہ کیا تھا، لقد جی اب نار، جہنم مسجد نبوی کی دیوار میں دکھائی گئی، وذالکم حین رأیتمونی تأخرت، دیکھا تم نے اس نماز میں میں جو پیچھے ہٹا تھا، مخافت ان یصیبنی من لفعها، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ جہنم کی تپش مجھ تک نہ پہنچے، اتنی شدید آگ اس دیوار میں آ گئی تھی تو میں پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے دیکھا ایک آدمی کو جو اپنی چھڑی لے کے چلتا تھا، وہ جہنم میں بھی اس چھڑی کے ساتھ تھا، اور یہ کون آدمی تھا، کانا یسرق الحاج بمحجنہی، یہ آدمی اپنی چھڑی کے ذریعے حاجی لوگوں کی چوریاں کرتا تھا، حج کے لیے لوگ آتے تھے، یہ چوریاں کرتا تھا، یہ جو حج میں جا کر عمرے میں جا کر چوریاں کرتے ہیں نا، ان کے لیے اتنی بڑی سزا کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے گھر جو مہمان آتے تھے ان کی چوری کرتا تھا، خدا نے اسے جہنم میں پھینکا، تو میں نے دیکھا جہنم میں جس ٹک اور چھڑی سے وہ چوری کیا کرتا تھا وہ اس سمیت جہنم میں چل رہا تھا، ہوتا کیا تھا، یہ اپنی چھڑی کے ساتھ ایک ہک لگوا لیتا تھا، اور لوگوں کے سامان جو پڑے ہوتے تھے اس ہک کے ذریعے یہ انہیں اٹھا لیتا تھا، اگر تو کسی نے دیکھ لیا تو ان فوتے نہ لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتہ چل جاتا تو کسی کو، قالا کہتا تھا انما تعلق بمحجنی، یہ تو میری چھڑی کے ساتھ آگے جو ہک لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ چپک گئی تھی، یہ چیز رکھ لو واپس لے لو، وان غفل عنہ، اور اگر آدمی غافل ہوتا تھا سامان کا مالک، ذهب به، یہ چرا کر لے جاتا تھا، میں نے اسے دیکھا اپنی اس چھڑی سمیت جہنم میں چل رہا تھا، وحتی رأیت فیہا صاحبۃ الحرۃ اللتی، ربطہ تھا، اور یہاں تک کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جس نے بلی پالی تھی اور باندھ دیا تھا بلی کو، اور اس نے اسے نہیں چھوڑا نہ کھانے کو دیا، حتیٰ ماتت جوان، وہ بلی بھوکی مر گئی تو اللہ نے اسے جہنم میں پھینکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. ثم جی اب الجنتی، پھر میں نے جنت کو اس دیوار میں دیکھا. جب تم نے دیکھا تھا آج تمہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے تقدم تو میں آگے چلا گیا تھا، حتیٰ کم تو فی مقامی، یہاں تک کہ پھر پلٹ کے میں اپنی اصل جگہ پر واپس آیا. ولقد مددت یدی، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا. وانا اريد ان اتناول من ثمرها، اور میں نے چاہا کہ میں جنت کا ایک پھل توڑ لوں، ایک گچھا توڑوں. لتنظروا الی، تاکہ تم اسے دیکھو، میں تمہیں دکھاؤں جنت کے پھل کیسے ہوتے ہیں. ثم بدا لی اللہ افعل، پھر یہ بات مجھ پر ظاہر ہوئی کہ مجھے ایسے نہیں کرنا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اجتہاد کرتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ مت کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد سے رجوع فرما لیا. ایک اور روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قد رأیتو فی مقامی ھذا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گہن لگا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا ما شان الناس یصلون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ فرمایا اپنے سر سے آسمان کی طرف، تو میں نے کہا کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں. پھر میں نے دیکھا اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل قیام کیا، یہاں تک کہ سورج میں دھوپ میں مسلسل کھڑا ہونے کی وجہ سے مجھے غشی آ گئی، تو میں نے کیا کیا، پانی دیا اپنے سر پہ ڈالا اور اپنے چہرے پر ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا دیکھو کوئی چیز آج ایسی نہیں تھی جس سے میں نے تمہیں ڈرایا ہو یا وعدہ کیا ہو، میں نے آج اس نماز میں اسے نہ دیکھا ہو، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی میں نے آج اس نماز میں دیکھی ہے. وَأَنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اور آج مجھے یہ بتایا گیا ہے، أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا، کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، قبر میں سوال کیے جائیں گے. او مثل فتنة المسیح الدجال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کہا یا یہ کہا کہ مسیح دجال کے بارے میں تم سے قبروں میں پوچھا جائے گا، قبر کے سوالات میں سے ایک ہی ہوگا کہ دجال کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. چونکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو اس روایت میں شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یا یہ فرمایا، اس لیے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ قبر میں دجال کے متعلق سوال ہر ایک سے کیا جائے گا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، دجال کا سوال یہ راوی کو غلطی ہو گئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. تو پھر قبر میں تم سے پوچھا جائے گا، ما علمک بہذا الرجل، مجھے آج اس نماز میں بتایا گیا ہے کہ قبروں میں تم سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں، ام المومن اب الموقن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن ہوگا، یا یہ فرمایا جو یقین ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا وہ محمد، قبر میں کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات والہدا، یہ ہم میں آئے تھے، تشریف آوری ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے ہونے کے واضح دلائل، اسلام کی حقانیت اور ہدایت کی راہ ہمیں دکھا کر گئے. فعجبنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا واطانا، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی. تین مرتبہ یہ قبر میں کہے گا مومن، فیقال له نم، فرشتے کہیں گے سو جا، قد کنا نعلم انک لتؤمن بی، ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے. فنم صالحا، بڑی خوشی سے آرام سے سو، اپنی قبر میں آرام سے نیند کر، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے وقت پہ نصیب کرے. کاش ایسے ہی ہو جائے، اور کاش تین مرتبہ یہ کہنے کا موقع مل جائے. خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور خدا اپنے فضل سے اور کوئی نیکی جو اس نے قبول فرما لی اور اپنی مہربانی سے اس کے صدقے، کبھی کوئی اچھائی ہو گئی اور اس نے پسند فرما لی ہو اس کے صدقے، یہ بات تین مرتبہ کہنے کی توفیق دے دے کہ ہوا محمد ہوا رسول اللہ، جاءنا بالبینات والہدیٰ، فعجبنا واطعنا. واما المنافق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ منافق اب المرتاب، یہ جسے شک تھا میرے بارے میں، فیقول لا ادری، وہ کہے گا کچھ پتا نہیں، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے. سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے زندگی میں بس یہ سنا تھا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، فقل تو میں نے بھی کہہ دیا، اللہ محفوظ رکھے. کتنے ہی مسلمان ہیں جو آج ایمان کو جانتے ہی نہیں، کچھ پہچانتے نہیں، منافقوں جیسا کردار ہے. بھائی کہیں قبر میں یہ بات ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے لا ادری، یہ جس شخص کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں فرشتوں تم آج پوچھ رہے ہو، مجھے کچھ پتا نہیں. لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا. یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت. آگے روایت آ گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب سورج گہن اور چاند گہن لگ جائے، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، صحابہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک کففت. آج نماز میں عجیب بات ہم نے دیکھی، جناب والا اپنے قیام، اپنے کھڑے ہونے کی جگہ سے آگے ہوئے، جیسے کہ کوئی چیز لینا چاہتے ہوں، پھر ہم نے دیکھا آپ رک گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہاں، انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا تھا، فتناولت منہا عنقودا، تو میں نے چاہا اس سے ایک گچھا توڑوں، انگوروں کا یا کھجوروں کا، تمہیں دکھاؤں جنت کیسی ہے. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اور اگر میں وہ توڑ لیتا اور تمہیں میں کھلا دیتا تو جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک وہ کھجوریں، وہ انگور باقی رہتے. وَرَأَيْتُ النَّارَ، اور میں نے جہنم کو دیکھا ہے. فَلَمْ أَرَاكَ الْيَوْمَ مَنْظَرًا قَطُّ، اور آج سے پہلے جتنی مرتبہ بھی میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے اتنی شدید آگ کبھی اس میں نہیں دیکھی. اور جو جہنم کا خاص ٹکڑا آج دکھایا گیا، اس خاص جگہ پہ اکثر اہل النساء، میں نے دیکھا عورتیں بہت زیادہ ہیں جہنم میں. قالوا بما، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، جہنم کی اس خاص وادی میں عورتیں کیوں زیادہ جمع ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکفرہن، اس لیے کہ ناشکری کا مظاہرہ کرتی ہیں. قیلا ایکفرن باللہ، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کا انکار کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، بکفر العشیر، شوہر کے احسانات کا انکار، وبکفر الاحسان، اور ان عورتوں پر جو احسان کرے، باپ، ماں، بھائی، بہن، کوئی احسان کرے، یہ اس کا احسان نہیں مانتی. لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ان عورتوں میں سے کسی عورت سے ساری زندگی نیکی کرتے رہو، ماں ہے، ساری زندگی کھلاتے پلاتے رہو، بہن ہے، ہمیشہ اس کو دیتے رہو، گھر اس کا بھر دو، اور بیوی ہے، اس کے پاس لا کر ساری اپنی رقم جمع، پونجی سب جمع کرا دو. ثم رأت منک شیئا، پھر تم ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرو، قالت، تو وہ فوراً تمہیں طعنہ دے گی اور کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، جب سے تیرا گھر آیا ہے، جب سے تیرا راج ہوا ہے، میں نے آج تک سکھ کا ایک سانس نہیں لی، آپ کے دور میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ما رأیت منک خیرا قط، تم سے تو مجھے کبھی اچھائی نہیں ملی. ماں بولے گی بیٹے کو کہے گی، بیوی بولے گی شوہر کو کہے گی، بہن بولے گی بھائی کو کہے گی، بیٹی بولے گی باپ کو کہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکفر الاحسان، جو ان پر احسان کرتا ہے نا، اس احسان کو یہ نہیں مانتی، حتیٰ کہ عورت عورت کے احسان کو نہیں مانتی، بیٹی ماں کے احسان کو نہیں مانتی، ماں بیٹی کے احسان کو نہیں مانتی، بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو احسان کو نہیں مانتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، عورتیں اس وادی میں بہت زیادہ تھیں. حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن، ان ھذہ الآیات التی یرسل اللہ، اللہ تعالیٰ یہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیات، کسی آدمی کی زندگی اور موت کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی، ولکن اللہ یرسلھا یخوف بها عباده، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگوں تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا, جب سورج کو گہن لگے یا چاند کو, فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ, تو بیٹھ جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو, وَدُعَائِهِ, اللہ سے دعا مانگتے رہو, وَاسْتِغْفَارِهِ, اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, دعا کریں, استغفار کریں. ان تمام روایات میں جہاں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز میں اور پیچھے ہٹے, تو جہنم کی تپش کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے کہ کہیں یہ آگ آگے کو نہ آ جائے, تپش آگے تک نہ پہنچے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھنا اس لیے تھا کہ یہاں پر جنت میں جو پھل نظر آ رہے ہیں ان پھلوں میں سے کوئی پھل لے لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا کہ نہیں, آپ ایسے نہ کیجیے. یہ جو دیوار میں جنت اور جہنم کا نظر آنا ہے نا, اب ایک دیوار ہے مسجد نبوی کی, اس میں آگ نظر آ رہی ہے, اس میں جنت نظر آ رہی ہے, یہ سب وہ عالم مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دکھایا گیا تھا. اس سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عالم مثال کی حدیث لائے ہیں ثبوت کے طور پہ, اور کہتے ہیں وہ حضور الجنت والنار بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا, وہ بین جدار المسجد, اور مسجد کی دیوار میں یہ چیزیں دکھائی گئیں, بحیث یمکن تناول العنقود, اور ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا کر اس گچھے کو لے لیتے. ویاتی حر النار, اور جو جہنم کی آگ جو آ رہی تھی یا تپش جو پہنچ رہی تھی, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عالم مثال کو ثابت کرتی. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور اس عالم مثال میں ثابت کرنے کے لیے یہ تھا 1750-60 کا. آج سے سمجھ لیجئے کہ کم و بیش 250 سال پہلے کا, اس زمانے میں اس سے بھی پہلے 350 سال پہلے, 400 اور 500 سال پہلے لوگوں کا تعجب ہوتا تھا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں ایک دیوار میں کیسے دکھائی جا سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے, بس اس پہ چھپ ہو جاتے تھے. لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ ہوا کیسے ہوگا. پھر بعض محدثین مثال دیتے تھے جیسے آئینے کی مثال, کہ آئینے میں چیزیں نظر آتی ہیں. ہماری اس سائنس کی ترقی نے, ہمارے دور نے الحمد للہ ساری بات کو ہی صاف کر دیا. آپ دیکھتے ہیں 6 فٹ کا آدمی ٹی وی کی اسکرین پہ کیسے نظر آتا ہے, ویڈیو میں کیسے نظر آتا ہے. اسی طرح یہ جتنی بھی اب ڈی وی ڈی اور سی ڈیز آ رہی ہیں, بڑی بڑی عمارتیں کیسے نظر آتی ہیں, یہ عالم مثال کو سمجھنے کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو اب ہمارے سامنے آ گئی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا عالم مثال میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر یہی چیزیں ہیں جو بالآخر دنیا میں آ جاتی. یہ 6ویں حدیث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لائے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث کا ذکر کیا, ایک اور چیز کا ذکر کیا, اور وہ یہ کہ قَتَعَالُ جِلْ بَلَاءِ وَالدُّعَاءِ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم مثال کو اس طرح سمجھو جیسے کہ وہاں پر عالم مثال میں دعا بھی پہنچتی ہے اور مصیبت بھی آتی ہے, دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہیں. ایک آدمی کے لیے ماں باپ نے دعا کر دی, ادھر سے تقدیر میں ایک مصیبت تھی جو آنی تھی, ادھر سے مصیبت آ گئی, ادھر سے دعا پہنچ گئی, یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی. ادھر سے مثلا حکم آ گیا کہ بیماری نازل ہو رہی تھی, ادھر اس نے صدقہ کر دیا, ایک غریب آدمی نے اسے دعا دے دی اور کہا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے, اسے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تم سے مصیبتوں کو دور کرے. اب یہ دعا ادھر سے پہنچی, ادھر سے بیماری آ رہی تھی, دونوں آپس میں لڑنے لگ گئیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم مثال میں یہ ہوتا ہے, اور خود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا. اس لیے جب اصل عبارت وہ پیچھے سے آئیں گے نا تقدیر کے چوتھے اور پانچویں مرحلے کے ذکر میں, تو وہاں پر چوتھے اور پانچویں مرحلے کے آخر پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود اپنا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح دعا اور تقدیر اور عالم مثال کیا چیز ہے, وہ دلچسپ بات ہے وہاں کریں گے. یہاں تو صرف حدیث کا جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حوالہ دیا ہے اس کو بتانا مقصود ہے کہ دعا کس طرح چیزوں کو بدلتی ہے. ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور حاکم بھی اس روایت کو لائے ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء, کہ لوگوں تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں بدلتی. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمَرِ إِلَّا الْبِرُّ, اور تم میں سے کسی آدمی کی عمر نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُذْنِبُهُ, اور آدمی کبھی کبھی اپنے اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو رزق اللہ نے اسے دینا تھا. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس گناہ کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں بدلتی. مطلب یہ کہ آدمی جب اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے, روتا ہے, خدا سے آرام مانگتا ہے, حق تعالی شانہ سے مہربانی مانگتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بلائیں اور مصیبتیں آنی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں آدمی کی اپنی دعا سے. دیکھو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ والدین دعا دے دیتے ہیں, اس کی وجہ سے تقدیر کی مصیبت ٹل جاتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مصیبت میں نافذ ہونا ہوتا ہے. یہ اللہ کے بڑے ہی خاص بندے کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بد دعا دے بیٹھتے ہیں, وہ ان کی بد دعا جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں اللہ کی تقدیر میں نافذ ہونا ہوتا ہے. ظاہر میں کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنتا ہے, تو وہ بہانہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ بد دعا دے بیٹھتے ہیں اور وہ بد دعا پوری ہو جاتی. بس اللہ تعالی کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنا اچھا ہے, مجھے لگتا کہ بد دعا دے دے تو بد دعا لگ جائے گی. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس تقدیر کو پورا کروا دیتا ہے اپنے خاص بندوں کے ذریعے, اور ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. مثلا ماں کا مقام ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہتی اپنے داماد کو کہ تو مر جائے, وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے, لڑائی ہوتی ہے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہے اللہ میرا بدلہ تجھ سے لے لے. اور پتہ چلتا ہے کہ چند دن میں بیٹی بیوہ ہو گئی. اب یہ جو بیوہ ہو جاتی ہے نا, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ساس نے ڈائریکٹ اپنے داماد کو بد دعا دی, اس نے بد دعا دی بیٹی کو, اور بیٹی کے حوالے سے وہ بد دعا پہنچ گئی کہیں اور بیٹی بے آسرا اور بے گھر ہو گئی. اللہ کی تقدیر کبھی اس طرح بھی آ جاتی ہے. اس لیے دعا اور بد دعا کا معاملہ بڑا عجیب ہے. خود اپنے لیے دعا نہیں مانگی, والدین سے دعا نہیں لی, کسی غریب کی مدد کر دی. وہ غریب دعا دے دیتا ہے تو وہ دعا آسمان کی طرف اٹھتی ہے, اور اوپر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے, یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں, دعا اس مصیبت کو بھگا دیتی ہے. نہ خود دعا مانگی, نہ والدین نے دی, نہ کسی غریب کی مدد کی کہ اس سے دعا ملے, کسی کو اس کا حق دلا دیا, کسی مظلوم کی مدد کر دی. بس اس مظلوم کے دل سے اس شخص کے لیے دعا نکلی کہ اس نے مجھے انصاف دلایا, پیسہ دے دیا, یہ کام کر دیا. یہاں سے دعا نکلی اور اوپر سے جو مصیبت آ رہی تھی اس دعا نے اس کے ساتھ کشتی شروع کر دی اور وہ مصیبت ٹل گئی اور دعا نے اسے پچھاڑ دیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ لا یرد القدر الا الدعاء, کہ لوگوں تقدیر کو کوئی چیز نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے دعا کے, کہ دعا تقدیر کے نفاذ میں رکاوٹ بن جاتی ہے, اور انسان کی عمر میں بس صرف نیکی ہے جو اضافہ کر سکتی. آدمی نیکی کرتا رہے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے, 60 سال کی عمر تھی 70 سال ہو جاتی ہے, کبھی کبھی 60 کے 60 ہی رہتے ہیں, 70 نہیں ہوتے, مگر اللہ تعالیٰ 60 سال میں اتنا کام لے لیتا ہے جتنا 70 سال میں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی 50 برس میں اتنا کام لے لیتا ہے جتنا 100 سال کی عمر ہوتی تو بھی نہ ہو سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات میں عمر میں اللہ نے برکت دی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال کی عمر میں وہ کام کر دیا جو اگر ان کو 80 برس بھی مل جاتے تو شاید نہ ہو پاتا, اتنا بڑا کام کیا. اور پھر تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں آدمی کبھی رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو کرتا ہے. اس لیے جتنے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ صاحب تعویذ دے دیں, کاروبار ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, پیسہ کم ہو گیا, ہم کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو, اس کو نہیں مانتے. کہتے نہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دو, رزق میں برکت ہو جائے, گھر میں برکت ہو جائے. ہم کہتے ہیں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت گناہ کرو، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، چھوڑ دو گناہوں کو، پھر اس کے بعد بھی اگر رزق میں برکت نہ ہو تو پھر کہو، بنیاد میں ہی کھنڈت ڈال رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت حاکم نے، طبرانی نے نقل کیا، مسند بزار میں آئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ قطعالج البلاء والدعاء، کہ دعا اور آفت مصیبت آپس میں کشتی کرتی ہیں، لڑتی ہیں، یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں حاکم اور طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، لوگو تدبیر جو ہے نا وہ تقدیر کے مقابلے میں کام نہیں دیتی، وہ دعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اور دعا بس فائدہ دیتی ہے ان مصیبتوں میں جو نازل ہو گئی ہیں، اور وہ مصیبتیں جو اب تک نہیں آئی ہیں دعا اس میں فائدہ دے جاتی ہے۔ ان البلاء، اور دیکھو بلا اور مصیبت، لا ينزل، وہ آسمان سے آتی ہے، فیلقاہ الدعاء، اور پھر دعا سے ملاقات کرتی ہے، فیعتلی جانی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ لڑتی جھگڑتی رہیں گی۔ دعا کہتی ہے مت جاؤ اس کی طرف، مصیبت کہتی ہے میں جا کے رہوں گی، دونوں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں قیامت تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سی روایت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو تقدیر جو نافذ ہونی ہوتی ہے نا تو تدبیر کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کی قطعی تقدیر کبھی فیصلہ آخری حتمی ہو جاتا ہے، مثلا یہ کس آدمی کو موت دینی ہے، بس پھر ڈاکٹر بے وقوف ہو جاتا ہے، پھر دوا کچھ دینی ہوتی ہے دے کچھ دیتا ہے، پھر گاڑی نہیں ملتی، پھر مریض کو اسپتال لے جاتے وقت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر مریض بھی پہنچ گیا، دوا بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا، اور کہتا ہے بس پانچ منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ لا یغنی حذر من قدر، آدمی کی بے بسی، اپنی بے حقیقت ہونا اور کچھ نہ کر سکنا، اور اللہ کی قضاء، اللہ کی قدر، اور تعالی شانو کے فیصلوں کو طوعاً او کرہاً تسلیم کرنا پڑ جاتا ہے، سر جھکا کے رو دیتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، اور سر جھکا کے رو دیتا ہے، اور جسے بڑے ارمان اور محبت اور چاہت سے گھر بسانے کے لیے لایا تھا، وہ بچوں کو بغیر ممتا کے چھوڑ کے دنیا سے چلی جاتی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے رو دے۔ آدمی کو اپنی حقیقت اس وقت پتا چلتی ہے، یہ ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا یغنی حذر من قدر، لوگوں خدا کی جو کبھی کبھی فیصلہ نافذ ہوتا ہے نا، قطعی حتمی اور آخری، اس کے سامنے انسانوں کی تدبیریں بیکار چلی جاتی۔ ودعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، البتہ دعا فائدہ دیتی ہے اس مصیبت میں جو تم پہ نازل ہو چکی۔ اس سے سوال یہ پیش آتا ہے کہ جو مصیبت آ گئی اس میں دعا نے کیا فائدہ دیا؟ اس میں دعا اس طرح فائدہ دیتی ہے کہ آدمی پر مصیبت تو آ گئی جو آنی تھی، لیکن یہ دعا مانگتا ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے جو بے قراری اور جو پریشانی ہوتی ہے، اللہ اس بے قراری اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وہ مصیبت زیادہ بھی ہو سکتی تھی، یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اتنی مصیبت آ گئی ہے، اللہ مہربانی کر، تو باقی مصیبت رک جاتی ہے۔ وہ دعا اسے اس طرح بھی نفع دیتی ہے کہ کہتا ہے اللہ جو مصیبت آنی تھی وہ آ گئی، اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، مگر پروردگار آئندہ کے لیے حفاظت ہو، تو اسے تقدیر پر راضی ہونے کی وجہ سے اللہ بے حد و حساب اجر عنایت فرماتا ہے، بے شمار گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہنا ان مصیبتوں کے لیے بھی جو نازل ہو گئی ہیں اور جو بھی نہیں نازل ہوئی، اور جو نہیں نازل ہوئی وہاں تو معاملہ آسان ہے کہ یہ آدمی دعا کرتا ہے تو ان مصیبتوں پہ فرق پڑتا ہے۔ اور اس کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جملے میں ارشاد فرما دی کہ مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے اور دعا ادھر سے پہنچتی ہے، فجاءت علی جانی، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، دعا لڑتی ہے مصیبت سے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو مراد یہ کہ اس آدمی کی زندگی یا موت یا قیامت کچھ بھی مراد دی جا سکتی ہے، کہ اس میں وہ دعا لڑتی رہتی ہے اس مصیبت سے کہ تم اسے مت پہنچو. مثلا کسی نے بد دعا دے دی کہ اللہ تیری آخرت برباد کرے, ادھر سے دعا پہنچ گئی, ادھر سے بد دعا آ گئی, دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. جب تک آخرت میں یہ جنت میں نہ پہنچائے لڑائی جاری رہے گی, حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے اسے کدھر بھیجنا ہے, دعا بد دعا پہ غالب ہے یا بد دعا دعا پہ غالب ہے. یہ تو فیصلے پھر قیامت میں ہوں گے نا. فیات علی جانی الى یوم القیامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ چیزیں ایسی ہی ہیں, اسی طرح ہوتا ہے, یہی چیزیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ نے فرمایا دیکھو جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے, صلی اللہ من فضلہ, اللہ سے ہمیشہ خیر مانگا کرو. فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَل, اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس سے مانگے اور لوگ اس سے خیر مانگے. اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہنا چاہیے. یہ ایک اور روایت میں آیا ہے, ترمذی وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے. اس کو اس لیے اس جہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کبھی کبھی دعا مانگنے میں کوتاہی برتتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دعا تمہاری اس کی لڑائی پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم مثال میں ایسے ہوتا ہے. یہ عالم مثال کی ایک تشریح شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقدیر کے مدارج میں پھر کریں گے, پھر وہاں مزید یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آٹھویں دلیل ذکر کی اور فرمایا وخلق ذریت آدم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جو اللہ نے پیدا کیا عالم مثال میں. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مثال ہے, فرماتے ہیں اللہ نے وہاں بھی تو پیدا کیا تھا نا, وہ عالم مثال ہی تو تھا. جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا اور پھر انہوں نے اللہ تعالی سے کہا, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہیں, تو انہوں نے کہا رب لولا سویتا, اللہ آپ اگر ان سب کو برابر ہی کر دیتے سب کے سب خوشحال ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چاہا کہ لوگ ہمارا شکر ادا کریں. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دیکھا کہ کچھ نور ہیں, کچھ ایسی روحیں جو نور والی ہیں, تو وہاں پر جو کچھ انہوں نے ملاحظہ کیا تھا وہ کیا تھا, یہ سارا عالم مثال ہی تو تھا. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عالم مثال کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے آٹھویں دلیل یہ دی ہے کہ انہوں نے کہا تم سوچو وہ عالم مثال ہی تو تھا. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نویں دلیل دی اور انہوں نے کہا اللہ نے عقل کو پیدا کیا, وخلق العقل وانه اقبل وادبر, اور عقل آگے بڑھی پھر پیچھے ہوئی سامنے آئی پھر اس نے پیٹ پھیر کے چل دی. یہ سب کچھ کہاں ہوا ہے, عالم مثالی میں تو ہوا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عالم مثال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس دلیل جس حدیث کا حوالہ دیا ہے نا, یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے, یہ عقل کا بڑا مقام ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ عز و جل العقل, اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا قال له قم, اللہ نے کہا کھڑی ہو جاؤ. اب آپ سوچیں عقل ہمیں آج تک دکھائی دی ہے, کہیں نظر آئی ہے؟ اب تو عقل مند کم نظر آتی ہیں, عقل تو خیر کبھی بھی کسی کو نہیں دکھائی دی. لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایک صورت تھی, ایک شکل ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے قم کھڑی ہو جا, فقام عقل کھڑی ہو گئی. فقال له ادبر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے مڑ جاؤ. فادبر عقل مڑ گئی. ثم قال له اقعد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. فقعد عقل بیٹھ گئی. فقال له عزتی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے غلبے اپنے جلال کی قسم اپنی طاقت کی قسم, ما خلقت خلقا خیرا منک ولا اکرم منک, تم سے اچھی اور تم سے بہتر چیز میں نے کوئی پیدا نہیں کی. ولا افضل منک ولا احسن, اور عقل تجھ سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہے. بکا آخس, میں تیری وجہ سے لوگوں کے نیکیاں لوں گا, قبول کروں گا نیکیاں لوگوں کے. وبکا اوتیا, اور میں تیری وجہ سے لوگوں کی دعاؤں کے مطابق انہیں دوں گا. وبکا اورفو, اور میں تیری وجہ سے پہچانا جاؤں گا. وبکا ثواب علیک العقاب, اے عقل تیری وجہ سے لوگوں کو ثواب ملے گا اور تیری وجہ سے لوگوں پر گرفت ہوگی, لوگوں کو ہم پکڑیں گے, لوگوں کو سزا ملے گی. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں بھی یہی آتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیکون من اہل الصلاۃ والزکاۃ والحج والعمرۃ والجہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کبھی نماز والا ہوتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور نیکی کے سہام الخیر، نیکی کے جتنی بھی کام ہیں، جتنی قسمیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہوتا ہے. وما یجزی یوم القیامت الا بقدر عقلہ، لیکن قیامت پہ لوگوں کو اجر دیا جائے گا ان کی عقل کے مطابق، لوگوں کی جتنی عقل ہے نا اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقل بہت پسند تھی اور عقل مند لوگوں کی بڑی تعریف فرماتے تھے. اب دو آدمی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک آدمی نے دیکھا بارش ہوئی بھی ہے، گلی میں پانی کھڑا ہے، احتیاط سے ایک کونے سے ہو کر گزرتا ہے، اور دوسرا کچھ عقل نہیں کرتا، اور انہی جوتوں کو حرکت دیتے ہوئے، وہی جوتے چٹکھاتے ہوئے کیچڑ اور پانی میں سے گزر رہا ہے. نتیجہ یہ کہ پہلا آدمی اپنی عقل کے استعمال سے اپنے آپ کو کیچڑ سے بچا کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے آدمی کے کپڑوں پر کیچڑ کے کچھ چھینٹے لگ گئے، اب نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کے کپڑوں پر کچھ نشانات ہیں، اسے کم ثواب ملے گا، اس نے عقل کا استعمال کیا اسے زیادہ ثواب ملے گا. ایک آدمی نے عقل کی، وہ کہتا ہے کہ آج شدید گرمی ہے اور سفر بھی درپیش ہے، تو اس لیے مجھے چاہیے کہ تھوڑا سا رک کے جو ٹرین 10 بجے 12 بجے چلتی ہے اس پہ چلا جاؤں، اور اس سے پہلے کچھ ٹھنڈک حاصل رہے گی، گھر میں آرام کر لوں، روزہ اس طرح پورا ہو جائے گا. اس کے مقابلے دوسرا آدمی سوچتا ہی نہیں اور سفر شروع کر دیتا ہے اور شدید گرمی میں سفر کرتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے پہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا. اب روزہ دونوں نے پورا کر لیا، دونوں نے سفر کیا، لیکن ایک آدمی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے صبح کچھ آرام کر لیا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ راستے میں گرمی ہوگی، مصیبت پیش آئے گی، لیکن گرمی تو تھی، مصیبت نہیں ہوئی، صبح کو نیند پوری کر لی تھی، ہشاش وشاش ہے. اس آدمی کو عقل کے استعمال کی وجہ سے خدا زیادہ ثواب دے گا اور دوسرے کو ثواب دے گا، مگر تھوڑا جو اللہ نے عقل دی تھی اسے کیوں نہیں استعمال کیا. ہمارے زمانے میں بھی سیوں لوگ ایسے ملیں گے جو دین پر عمل کرتے ہوئے عقل کا استعمال نہیں کرتے. اللہ نے عقل دی ہے، استعمال کرو اسے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ ساری چیزیں بس عقل کو استعمال نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یجزی یوم القیامت الا بقدر عقلہ، آدمی کو اس کے اعمال کا ثواب دیا جائے گا اتنا ہی جتنا اس کی عقل تھی، عقل کو استعمال کیا ہے. تو مثال ایسے ہی ذرا تکلیف دے سی، مگر امید ہے آپ اسے سننا گوارا کریں گے. ایک آدمی کو ضرورت ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے، استنجا کیا، ناپاکی سے فارغ ہوا، اب ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ٹیشو پیپر خرید لیا تھا، جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ اس کو سکھاتا ہے، خشک کرتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے، اس زمانے میں وہ مٹی کا ڈھیلا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا بے حیائی کا منظر ہے جو وہ کر رہا ہے. دونوں نے کام ایک ہی کرنا ہے، لیکن پہلے آدمی کو اللہ کے ہاں ثواب ملے گا کہ حیا اور شرم سے یہ چیز کی، اور دوسرے کو خدا کے ہاں اگر معافی ہو جائے تو کافی ہے. یہ بے حیائی کے منظر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ عقل ہے، یہ عقل کا کم استعمال ہے نا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کو دیکھتے تھے، اور اسی وجہ سے مروان ابن سالم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، اگرچہ اس راوی پہ جرا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ اذا بلغہ عن رجل شدت عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا تھا کہ فلاں آدمی بہت عبادت کرتا ہے اللہ کی، سالہ عقلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس میں عقل بھی ہے یا نہیں، فان قالوا، اگر لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول عقل ہے، قال ارجو له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، فان قالوا حسن، قال ارجو له، وان قالوا غیر ذلك، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اگر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اتنا سمجھدار نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ صاحبکم حیث تظنون، جتنا تم اسے عبادت گزار سمجھتے ہو نا کہ اللہ کے ہاں وہ اس طرح جنت میں اتنے اعلیٰ اونچے مقام پر فائز ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے، تمہارا دوست وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور اور سمجھ دی ہے، گھر سے نکلتا ہے، بادل دیکھتا ہے، روزنامہ خبرنامہ سنتا ہے کہ اچھا کل بارش ہوگی، اور جب فجر میں اٹھا تو بارش کے آثار پہ چھتری لے کے مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، چھتری تلے واپس آ جاتا ہے، کپڑے نہیں بھیگے، آرام سکون وقار سے. اور دوسرا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، وضو کیا اور بھاگتے بھاگتے مسجد میں پہنچ رہے ہیں اور بھیگ رہے ہیں بغیر عزت کے، اور واپسی پہ بھی پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار چھتری لے آتے، عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا، پہلے عقل ٹھکانے نہیں تھی، کہاں گئی بھی تھی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ساتھ یہ پوچھتے تھے، سالان عقل ہی پوچھتے تھے کہ عقل اس میں کتنی ہے. یہ احادیث پہلی مرتبہ ہم عرض کر رہے ہیں، اس لیے بڑی چبھتی ہیں ان لوگوں کو جن پر عبادت کا، ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور آدمی دوسرا کوئی سمجھا دے کہ یار کوئی عقل سے کام لو، انسان بنو، بس اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ بڑی عبادت کرتا ہے، سالہ نقلی فرماتے تھے عقل بھی ہے اس میں کہ نہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کو گلیوں کے محلے کے ماحول سے باز رکھنا ہے، پرے رکھنا ہے، اور انصاف کو، بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. معلوم ہوا کہ مسجد میں تشریف لے گئے تھے ظہر میں اور آ رہے ہیں اب عشاء کے بعد واپس، اتنے پانچ سات آٹھ گھنٹوں میں بچوں نے کیا کیا؟ بچوں کو کون پڑھائے گا؟ بچوں کو ویڈیو سینٹرز پہ جانے سے کون روکے گا؟ بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے ان کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کو انسانی معاشرے کے آداب کون سکھائے گا؟ بچوں پر یہ روب اور محبت دونوں جذبے کون بچوں کو تاثر دلائے گا کہ بھئی گڑبڑ نہیں کرنی، میں بھی تمہارا بڑا موجود ہوں؟ اور محبت کا احساس کہ بچوں باہر جا کر گھروں سے محبت تلاش نہیں کرتے، محبتیں گھروں میں ہی ہوا کرتی ہیں. ان ساری چیزوں سے بے نیاز ماشاءاللہ ظہر میں گئے نماز کے لیے اور آ رہے ہیں عشاء کے بعد واپس، بھلا بتاؤ تو ہوگا کیا؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغوا عن رجل شدت عبادت، جب کسی آدمی کی عبادت کی بہت زیادہ سنتے تھے، شدت عبادت کی، سالہ نقل ہی پوچھتے تھے اس میں عقل کتنی ہے، فین فالو حسن، اگر عرض کیا جاتا تھا کہ عقل ہے بہت اچھا ہے تو فرماتے تھے اس کے متعلق امید رکھو، اور اگر اس کے علاوہ رپورٹ پہنچتی تھی تو فرماتے تھے تم جتنا اپنے دوست کو سمجھے بیٹھے ہو نا، حقیقت میں ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے استعمال کو اتنی زیادہ ترجیح دی ہے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف آتے ہیں اور ان میں سے ایک نماز پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے اور دوسرا بھی رہتا ہے وہیں مسجد میں. تو یہ جو پہلا نماز پڑھ کے واپس ہو گیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز اس رہنے والے سے زیادہ اچھی ہے، اذا کان افضلہما عقلا، اگر اس میں عقل زیادہ ہے. دو آدمی نماز پڑھنے گئے، ایک نے مسجد میں نماز پڑھی واپس آ گیا، دوسرا بھی مسجد میں ہی بیٹھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واپس آ گیا ہے نا پہلے، اس کی نماز زیادہ بہتر ہے. اور وہ جو دوسرا مسجد میں بھی بیٹھا ہے، وینصرف الاخر، وہ مسجد سے اٹھ کے آتا ہے لیکن وہ صلاته لا تعدل مثقال ذرۃ، اس کی نماز پر رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملتا. یہ احادیث ہم اپنے پاس سے نہیں سنا رہے، مجمع الزوائد میں دیکھ لیجئے، طبرانی میں دیکھ لیجئے، مسند بزار میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی. اور اسے بہت اچھے اچھے لوگوں نے نقل کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ دو آدمی نماز کو گئے، ایک کو کم ثواب اور ایک کو زیادہ ثواب، دونوں نماز کو گئے، ایک نے نماز پڑھی اور اسے پتا ہے کہ گھر میں والدین انتظار کر رہے ہیں، آتا ہے اپنے والدین کے دل کو خوش کرتا ہے، وقت پہ گھر آیا، آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، لیٹ گیا، سو گیا، جو زندگی کی ضروریات تھی کام کیے، ماں نے کہا یہ چیز لا دو، والد نے کہا فلاں جگہ پہ چلنا ہے، دوسرے کے گھر میں بھی یہی ضرورت ہے، وہ بھی نماز نہیں ہے، باپ کہتا ہے اب کس کے ساتھ جاؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ڈرائیور رکھ نہیں سکتا، ڈرائیور ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، بیٹے کو نماز سے فرصت نہیں ملتی، کدھر جاؤں، باپ تنگ ہو گیا، ماں تنگ ہو گئی، بہن بھائی کہتے ہیں بھائی آتا بیٹھتے کھانا کھاتے محبت سے، وہ جا کے مسجد میں ہی بیٹھ گیا ہے. فرض نماز پڑھ لی، جب سنت موقع پڑھ لی تو اب گھر جانا چاہیے تھا، اب وہ ان اعمال میں لگا ہوا ہے جو نفلی اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو پہلے واپس آ گیا ہے نا اس کی نماز زیادہ ثواب والی ہے اگر اس میں عقل ہے، اور یہ دوسرا بعد میں واپس آیا ہے لا تعدل مثقال ذرۃ، اس کو اس کی نماز کا رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملا، اس لیے کہ نماز پڑھ لی اللہ کے لیے اور حقوق العباد کو ضائع کر دیا. جب حقوق العباد کو ضائع کر دیا تو وہ فرض جو پڑھا ہوا تھا اس کا اور اس کا آپس میں موازنہ کیا جائے گا تو مصیبت بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی. ان احادیث کے متعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل کو کہا کہ آگے چلی جا، پیچھے آ جا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسی اچھی چیز ہے کہ تو اس سے بہتر چیز کوئی پیدا نہیں کی. یہ عقل کی ایک شکل تھی، ایک صورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بتایا ہے عالم مثال میں عقل کو پیدا کیا گیا، اگرچہ ہم اس کی تصویر نہیں دیکھ سکتے مگر اس کی کچھ حقیقت ہے نا. یہ نویں مثال تھی جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ عالم مثال ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. ابھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو اور مثالیں ارشاد فرمائی ہیں حدیث کے مطابق باقی ہیں.